الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی تعریف فرمائی ہے، یعنی صحابہ کرام کی، اور ان کی خاص صفت یہ بیان فرمائی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحیم و کریم. لیکن یہ سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم کرتے تھے یا ان پر زیادتی کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا، جہاد کا موقع ہوتا تھا اور قتال کا موقع ہوتا تھا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر سامنے باپ بھی ہوتا یا اور کوئی عزیز ہوتا، تو اس بنیاد پر ان کے ہاں رحم نہیں تھا کہ چونکہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا بھتیجا ہے. اس معاملے میں ان کا یہ تھا کہ دین کو، اسلام کو سب سے پہلے نمبر پر رکھتے تھے. اگر مقابلے میں باپ بھی آ گیا ہے تو باپ کی گردن بھی اڑا دی ہے، اگر بیٹا آ گیا ہے تو بیٹے کی گردن اڑا دی ہے. چنانچہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا بھی کہ جنگ کے موقعوں پر جب آمنے سامنے آئے تو وہ عزیز و اقارب تھے، رشتے دار تھے، لیکن دین کے مقابلے پر، اسلام کے مقابلے پر انہوں نے کسی اور کو ترجیح نہیں دی. خود ایک موقع پر جب کفار اسیر ہو گئے، قیدی بنا لیے گئے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت رائے یہی تھی کہ ہر شخص اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اپنی طرف کر لے اور وہ ان کا خون بہائے. میرے جو عزیز ہیں ان کا خون میں بہاؤں گا، ابو بکر صدیق کے اگر کوئی عزیز ہے تو ان کا خون وہ بہائیں گے. یعنی یہ رائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا کیا جائے، یہ جو قید ہوئے ہیں لوگ، ان کو، ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، کیا صورت. اس وقت بعض صحابہ کرام کی یہ رائے ہوئی کہ چونکہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے جو جنگ میں کام آتا ہے، اور ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم انہیں قتل کریں، اگر ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. چنانچہ یہ رائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی اور دیگر صحابہ کرام کی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، اس اعتبار سے کہ جب ان کے پاس فدیہ دے کر مال آئے گا تو اس میں دو فائدے تھے. ایک تو یہ کہ اس مال کے ذریعے سے اسلحہ وغیرہ خریدا جا سکتا تھا، یعنی اپنی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جو قیدی آزاد کیے جائیں ان میں کوئی مسلمان ہو جائے، تو یہ دوسرا فائدہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مانگی تو آپ نے سراسر اس کے خلاف رائے دی، اور اس وقت یہی فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جو جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو میرے عزیز ہیں میں ان کو قتل کروں. دوسروں کے عزیز ہیں تو وہ ان کو قتل کریں. جبریل امین نے آ کر یہ اطلاع دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ رب العزت کو عمر فاروق کی رائے پسند. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی آیت نازل فرمائی ما کان لنبینا یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. تم دنیا کے طالب ہو اور اللہ آخرت چاہتے ہیں. تم نے یہ چاہا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیں, ان سے مال آئے گا. تو یہ اگرچہ اس میں ان کی نیت کوئی بری نہیں تھی اور کوئی گناہ والا کام نہیں کیا انہوں نے, لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا. فرمایا تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ, اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے. لہذا اگر تم آج کفر کی طاقت کو پاش پاش کر دیتے, ان کے سر قلم کر دیتے, تو کفر کو کبھی سر اٹھانے کی مہلت نہ ملتی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ اللہ نے پسند فرمائی. تو گویا کہ جو رائے سیدنا عمر فاروق کی تھی وہی رائے اللہ رب العزت کی. اور آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کے تقریباً 20 سے 22 مواقع ہیں قرآن مجید میں جن کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے کہ زمین پر جو رائے حضرت عمر فاروق کی تھی آسمانوں پر عرش کی وہی رائے اللہ رب العزت کی تھی. کئی موقعوں پر اس طرح کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جو الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے انہی الفاظ کو استعمال فرمایا. چنانچہ ایک موقع پر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی, آپ جانتے ہیں اس واقعے کو, تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبیدہ خاطر ہوئے. مختلف صحابہ کرام سے رائے بھی لی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے لی تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح کس نے کیا, آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ رب العزت نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کیا. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کی بیوی ایسی عورت کو نہیں بنا سکتا جو پاک دامن نہ ہو, جو عفیفہ نہ ہو. اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ سب بہتان عظیم ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انہی الفاظ کے ساتھ آیت نازل فرما دی اور اس میں یہی فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یعنی مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی انہوں نے منافقوں سے یہ بات سنی تھی اور ان میں کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے کہ جب انہوں نے الزام لگایا تھا یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ تم کیسی بات کرتے ہو, یہ تو بہت بڑا بہتان. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن چونکہ آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی اس لیے آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں قیامت تک. لیکن جو اوصاف ہیں یا جو اوصاف ہونے چاہیے کسی نبی کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ بدرجہ اتم موجود تھے. تو بہرحال بات ادھر نکل آئی. میں اصل بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ انبیاء کے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کافروں پر سخت تھے, لیکن سختی کا میں نے بتا دیا کہ وہ اس معاملے میں تھے کہ جب قتال ہو, جب کفار کے ساتھ, ورنہ ان سے زیادہ رحیم و کریم, ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے والا اور کوئی نہیں تھا. کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا. آپ کو وہ معاملہ سیدنا عمر فاروق کا یاد ہوگا کہ جس میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جو ہے وہ واقعہ کو لے گیا اور آپ نے اس کا فیصلہ بھی فرما دیا تھا, لیکن اس کو اس پر بہت زیادہ وہ نہیں ہوا, تسلی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنا فیصلہ عمر فاروق سے کراؤں گا. حالانکہ وہ جو یہودی تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تھا, لیکن اس شخص نے کہا کہ میں عمر فاروق سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں. اور اس کے دل میں یہ تھا کہ چونکہ عمر فاروق ذرا مزاجن سخت ہیں اس لیے حضرت عمر فاروق جو ہے میری طرفداری کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بعد جب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, یعنی یہودی بھی گیا اور اس کے ساتھ جو مسلمان تھا وہ بھی, تو اس یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتا دی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرما دیا تھا, لیکن اس نے یہ چاہا کہ فیصلہ آپ سے کرائے. فرمایا کہ اچھی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اندر سے تلوار نکال کر لائے اور اس کے بعد اس مسلمان کا سر قلم کر دیا اور کہا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے دنیا میں. آپ اندازہ لگائیے یہودی کو نہیں مارا، حالانکہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری مصیبت آ جائے، اور مسلمان اس لیے لے گیا تھا فیصلہ کہ عمر فاروق، حالانکہ عمر فاروق، فاروق کا مطلب یہ حق و حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کسی کو منظور نہیں ہے تو پھر کس کا فیصلہ منظور کرے گا؟ حالانکہ آپ تو بڑے رحیم و کریم تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، پھر عمر کے پاس اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کہ وہ اس کا سر قلم کرتے. اور ایسا بارہا کئی موقع پر ہوا، یعنی سیدنا عمر فاروق کے مزاج میں تیزی اور سختی تھی، لیکن یہی تیزی اور سختی جب خلافت کا بوجھ آپ پر آیا نرمی میں تبدیل ہو گئی. انتہا درجے کے آپ مہربان تھے، یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، الا یہ کہ جہاد کا موقع ہوتا تھا تو پھر کسی کی بات نہیں ہوتی تھی. پھر تو جو سامنے موجود ہے وہاں پر نہ وہ ہم سے رعایت کرے گا نہ ہم کسی سے رعایت کر سکتے. تو اس موقع پر یہی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ ایک صفت بیان کی صحابہ اکرام کی قرآن مجید، اور ساتھ میں فرمایا کہ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم ان کے اس حال میں دیکھو گے، کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدوں میں ہوں گے، یعنی اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تم پاؤ گے، اللہ کے آگے ان کو جھکا ہوا پاؤ گے. اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہ سب عمل کیا جاتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں بھی بعض صحابہ کرام کے حالات اور ان کی نشاندہی کی گئی ہے. غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور عالم دین تھے یہودیوں کے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ کعب، کیا میرے بارے میں بھی کوئی بات تورات میں تم نے پائی یا انجیل میں پائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی علامات بھی لکھی گئیں. تو سیدنا عمر فاروق ان لوگوں میں سے تھے، ان صحابہ کرام میں سے تھے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی، چاروں کے چاروں کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی تھا. پیشن گوئیاں کی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کے چار دوست ہوں گے جو بعد میں چاروں خلیفہ ہوں گے، اور ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی. تو فرما ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آج یوم شہادت بھی تھا یکم محرم الحرام کو، اس لیے میں نے اس ذکر کو چھیڑا. جمعے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، تو حقیقت یہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج بخشا. جو مسلمان علل اعلان کھلم کھلے بیت اللہ میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور ہمت اور قوت دی مسلمانوں کو کہ پھر وہ علل اعلان انہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھی. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب 27 سال کے سیدنا عمر فاروق ہوئے، یعنی عمر مبارک کا 27 سال تھا، مزاج میں انتہائی سختی تھی اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے گھرانے میں حضرت زید کی وجہ سے توحید کی آواز کچھ نامانوس نہیں تھی بلکہ مانوس تھی، اور ان کے خاندان میں سے ایک شخص یعنی زید کے بیٹے سعید وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر انہی سے حضرت عمر کی بہن فاطمہ کا نکاح بھی ہوا تھا، لہذا وہ بھی مسلمان ہو گئیں. حضرت عمر فاروق کے گھرانے میں، خاندان میں ایک کنیز تھی لبینہ جس کا نام تھا، جب وہ مسلمان ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اس پر وہ سختی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مارتے تھے، بے تحاشا مارتے تھے، اور مارتے مارتے جب خود تھک جاتے مار مار کے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر تجھے ماروں گا، اور اس کے بعد پھر پٹائی کرتے تھے اس کی. تو ایسی سختی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی سختی کے باوجود اسلام کا نشہ جس پر چڑھ جاتا تھا وہ نشہ اترتا نہیں تھا. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، بلکہ اسلام کا نشہ سر چڑھ کر بولتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی وہ عاجز آ گئے کہ میں نے سختی بھی کر کے دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود میں کسی کو اسلام سے بددل نہیں کر سکا، کسی کو مرتد نہیں کر سکا، تو انہوں نے پھر دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں بانی اسلامی کا خاتمہ کیے دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب بانی اسلامی نہیں رہیں گے تو اسلام کہاں سے رہے گا؟ چنانچہ ارادہ کر کے ہاتھ میں تلوار لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے. راستے میں عبداللہ بن نعیم مل گئے، جو ان کے خاندان کے ایک شخص مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ شمشیر بکف چلے جا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پوچھا کہ عمر کہاں کے ارادے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میاں پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور تم جا رہے ہو بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کا تو گھر کی تو خبر لو. چونکہ غیرت تو بہت تھی، یہ سن کر واپس پلٹے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر پہنچے. وہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. گھر میں داخل ہوئے، آواز ان کے کانوں میں پہنچ چکی تھی، اور بہنوئی کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ مجھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے. تو چونکہ سن چکے تھے، کہا کہ لاؤ. مارنے لگے تو ان کی بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی، بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو گئی. پھر ان کی بہن کی زبان سے نکلا کہ عمر فقزما انتقاس، جو تیرا جی چاہے کر، جو بن پڑے تجھ سے وہ کر لے، اسلام کو ہم تیری خاطر نہیں چھوڑ سکتے، اگر تو مار سکتا ہے تو مار، جو تجھ سے ہو سکے کر، لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. بہن کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ان کا دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ بہن کو محبت کی نظر سے دیکھا، جب ان کو لہو لہان پایا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اچھا مجھے وہ دکھاؤ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے، کیا تھا؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، تم اس قابل نہیں ہو کہ ان ورقوں کو اور اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے سکو. چنانچہ انہوں نے طہارت حاصل کی اور پھر وہ قرآن مجید کے جو اوراق تھے ان کے سامنے لائے گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں سورہ طہٰ تھی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. جب یہ آیتیں پڑھتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے، اور بعد نے کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ آیت، یہ قرآن مجید کی سورت تھی، اور جب پہنچے آمینو باللہ و رسولی پہ تو فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر اس کے بعد اپنی بہن بہنوئی سے کہا کہ مجھے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلو. انہوں نے انہیں خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو شان و قوت عطا فرمائیے، شان و شوکت عطا فرمائیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر، تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا کے پاس ایک مکان تھا، دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ 40-50 کے قریب مسلمان تھے، انہوں نے بھی وہاں پناہ لی ہوئی تھی. تو یہ وہاں پر پہنچے. جب وہاں پہنچے تو آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہا عمر بن خطاب. تو چونکہ ہاتھ میں تلوار تھی، لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ عمر آئے ہیں اور ارادے اچھے نہیں معلوم ہوتے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر موجود تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دو، اگر اچھے ارادوں سے آیا ہے تو خیر، لیکن اگر اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا. جیسے ہی اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ عمر، کب تک اسلام سے دور رہو گے؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اور پھر صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جو مکے کی وادیوں میں گونج اٹھ. اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. پھر اعلان یعنی پھر اپنے اسلام کا پہلے اعلان کیا. جب اعلان کیا تو کافر لڑنے کے لیے آئے, اور انہوں نے اعلان بھی اس طرح کیا تھا کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں, اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو یا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آ جائے مجھ سے مقابلہ کر لے. معمولی آدمی نہیں تھے, حد درجے کے بہادر اور شجاع آدمی تھے. چنانچہ لوگوں نے قتال کیا, لڑے ان سے. جو ہے بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ جب فلما اسلم عمر قاتلا, جب عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے قتال کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے ساتھ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھی, یعنی انہوں نے بھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں الاعلان جو ہے وہ نماز پڑھی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام کو شوکت بخشی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اس وقت بھی آپ کا دور حکومت ایسا تھا کہ روبے دنیا میں اسلام کی حکمرانی تھی, اور کفار یہود و نصارہ جہاں جہاں آپ نے حکومت کی بے مثل عدل و انصاف سے کام لیا. حتیٰ کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا, وہاں مسلمانوں کی فوج موجود تھی, ایک موقع پر مسلمانوں کو دوسرے مقام کے لیے فوج چاہیے تھی اور فوج یہاں پر زیادہ تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے فوج نکالو اور اس مقام پر بھیج دو, البتہ اس سال کا تم نے جو جزیہ لیا ہے یعنی اس بنیاد پر لیا ہے کہ ہم کافروں کی حفاظت کریں گے, یہود و نصارہ کی حفاظت کریں گے, تو چونکہ ہم یہاں سے اپنے فوجی نکال رہے ہیں لہذا اس سال کا جزیہ واپس کر دو کہ ہم اس سال تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, تم اپنی حفاظت خود کرو اور اس کے بعد اپنی فوج کو نکال لو یہاں سے. حالانکہ کوئی اور ہوتا تو کیا جزیہ واپس کرتا, ٹیکس واپس کرتا, وصول کرنے کے بعد کبھی واپس نہیں کرتے, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان سے جزیہ لیتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ ان پر حکمرانی کریں, انہیں انصاف مہیا کریں. اب جب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں جزیہ لینے کا بھی کوئی حق نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کافروں پر بھی ایسے وہ نہیں تھے کہ ان کے ساتھ بے انصافی کریں, بلکہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے ہر موقع پر ہر جگہ. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے, کانا وقافا عند کتاب اللہ عز و جل, جب کو قرآن مجید کی آیت کوئی حکم سامنے آ جاتا تھا اپنی گردن جھکا دیا کرتے. ایک مرتبہ جب مہر کے سلسلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پابندی لگا دی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا, یعنی کم سے کم مہر جو ہے وہ مقرر کیا, تو ایک خاتون ایک عورت نے کہا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع نہیں کیا, اور اللہ نے کہا کہ اگر تم عورتوں کو جو ہے وہ قنطار یعنی خزانے بھی دے چکے ہو تو واپس مت لو. تو اس سے حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ اس سے مہر مراد ہو, مہر کے علاوہ بھی تو مرد جو ہے عورتوں کو بہت کچھ دیتے ہیں, اگر خزانہ انہوں نے دے دیا ہے, سونا چاندی دے دی, مکان اس کے نام کر دیا ہے, یہ مہر کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے, اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مہر کی رقم تو الگ ہوتی ہے اور مہر کے علاوہ بھی بعض اوقات جب آپس میں دل ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو عورت کے نام مکان بھی کر دیتا ہے, دکان بھی کر دیتا ہے, کاروبار بھی کر دیتا ہے, اس کو پیسے بھی اس کے ہاتھ میں دیتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ان تمام توجیہات کو سمجھتے تھے, لیکن اس کے باوجود جب اس عورت نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر فاروق نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا کہ ایک بڑھیا عمر کا علم جو ہے ایک بڑھیا کے علم سے بھی کم ہے, اور پھر آپ نے جو پابندی لگائی تھی اس کو واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے جتنا تم مرضی مہر مقرر کرو اور تم پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے بشرطے کہ دینے کی نیت ہو. یہ یاد رکھیے, ہمارے ہاں مہر تو لمبے چوڑے ہوتے ہیں لیکن دینے کی نیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دیتا کون ہے, چھوڑو 10 لاکھ لکھوا دیے, 5 لاکھ لکھوا دیے, اور اس کے بعد پھر جب پہنچا تو معاف بھی کرا لیا, ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے معاف کر دے. وہ بیچاری کہتی ہے معاف نہیں کروں گی تو مصیبت میں پڑی رہوں گی, گھر میں تو اس کے رہنا, میں نے مجبوراً معاف کر دیتی. تو یاد رکھیے اس طرح سے معاف ہوتا بھی نہیں, شرعاً معاف نہیں ہوتا ایسے, بلکہ حکم یہی ہے کہ تم پہلے اس کو مہر دے دو, اس کے ہاتھ میں مہر دے دو, اور اس کے بعد پھر اس کی مرضی ہے اگر وہ واپس کرنا چاہے یا رکھنا چاہے, آپ کو کوئی حق نہیں. تو بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, لیکن یہ بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کانا وقافا عند کتاب اللہ عز و جل, اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید جب ان کے سامنے ہوتا تھا تو وہ اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے آگے. یہی وجہ تھی کہ جس نے اللہ کی کتاب کے آگے اپنی گردن کو جھکایا اللہ نے اس کی گردن کو پوری دنیا میں بلند کر دیا. قرآن مجید میں کتنی آیات ایسی ہیں جیسے کہ میں نے دو تین آیتوں کا کہا, لیکن ایسی بے شمار آیتیں. پردے کے احکام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی قسم کے لوگ آتے ہیں, کافر بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, نصرانی بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, کسی کی نظر کیسی ہوتی ہے, کسی کی نظر کیسی ہوتی ہے. تو پردے کے احکامات اس وقت تک نہیں تھے, تو کاش کے پردہ ہو اور ان کو یہ پردہ کیا کریں خواتین. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یزین وکان اللہ غفور رحیم. اور ایک اور جگہ فرمایا, ولا تبدین زینتہن, عورتوں کو چاہیے اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں. لازمی بات ہے زینت کی جگہ چہرہ ہی ہوتا ہے, جہاں پر عورت زینت کرتی ہے تو وہ چہرہ ہی ہے. اس پر ولا یبدین زینتہن, ان کو چاہیے کہ اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں. تو بہرحال یہ احکامات نادر ہوئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی. اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے احکامات ہیں جو سیدنا عمر بتخذو من مقام ابراہیم و مصلی, پہلے پارے کے اندر ہی طواف کے بعد ہم دو رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے دو رکعت نماز پڑھی جائے, مصلی بنا لیا جائے نماز پڑھنے کی جگہ. اللہ نے قرآن مجید میں اسی الفاظ کے ساتھ نازل فرمائی آیت, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج بھی جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو دو رکعت واجب الطواف پڑھنے کا جو اصل مقام ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی ہے, یا پھر اس کے پیچھے جہاں تک بھی چلے جائیں. اگر لوگ طواف کر رہے ہوں تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک عمل میں مصروف ہیں, تو اگر اس وقت ہم نفل پڑھیں گے تو اس وقت ان کو ایزا ہوگی, طواف میں رکاوٹ ہوگی, اس لیے تم پیچھے ہو جاؤ جہاں تک پیچھے جا سکتے ہو اور وہاں جا کر دو رکعت پڑھ لو. اور اگر بالفرض وہاں بھی جگہ نہ ہو, مطاف پورا فل ہو برابر, تو پھر کہیں بھی حرم شریف میں دو رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ نازل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خواہش پر اللہ نے آیت نازل فرمائی. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید جن کے یعنی بات بہت سارے مقامات پر باوجود اس کے کہ سیدنا عمر فاروق کی رائے سامنے آئی, اللہ نے احکام نازل بعد میں فرمائے, لیکن آپ ادباً یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن مجید کی رائے کے مطابق یہ بات کہی. حالانکہ بات تو یہ تھی کہ رائے تو ان کی تھی پہلے, اور عمر فاروق کی رائے کے بعد قرآن مجید نازل ہوا, لیکن بہرحال یہ ادب تھا ان کا اور احترام تھا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت گزر گیا. لیکن میں نے اس جمعے کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور اب بھی یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں دن منانا یہ کوئی شرعی بات نہیں. ہمارے دامن میں اتنے پھول ہیں کہ اگر ہم دن منانے پہ آئیں تو 1,24,000 تو انبیاء ہیں. بتائیے کون سا نبی ایسا ہے کہ جس کا دن نہ منایا جائے؟ پھر 1,24,000 صحابہ کرام میں کون سا صحابی ایسا ہے کہ جو ہے وہ آج کل کے انسانوں میں سے کسی سے کم تر ہو؟ سارے اولیاء کرام بھی مل جائیں تو ادنا صحابی کے جو ہے وہ گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے پھر اولیاء کرام بزرگان دین بے شمار ہیں, کس کس کا دن منائیں گے؟ اس لیے شریعت اسلامیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے یا یوم جو ہے شہادت منایا جائے, اس قسم کا کوئی شریعت کے اندر نہیں. بلکہ آپ کو اچھا ہوا ایک فائدے کے بعد ذہن میں آگے شہادت کے نام پر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا زید, اس سے انہیں بڑی محبت تھی. وہ قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ان کے فراق میں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, اور جہاں وہ شہید ہوئے تھے فرماتے تھے کہ یہاں سے مجھے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آتی. اس زمانے میں ایک شاعر تھا, اس کا بھائی بھی قتل ہو گیا تھا. ان کے بھائی تو شہید ہوئے تھے اور ان کا بھائی قتل ہوا تھا. وہ اس کا مرثیہ پڑھتا تھا, بڑا مشہور شاعر. اس کے مرثیے بڑے مشہور تھے. کبھی کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو بلا کے کہتے تھے کہ ہمیں کچھ سناؤ, مرثیہ سناؤ. تو وہ اپنے بھائی کی فراق میں اس نے جو کہا ہوتا تھا وہ سنایا کرتا تھا. سیدنا عمر فاروق نے ایک مرتبہ سن کر کہا کہ تم نے بڑا اچھا مرثیہ کہا ہے اپنے بھائی کے فراق میں, اگر مجھے بھی شاعری آتی تو میں بھی ایک مرثیہ اپنے بھائی کے اس میں کہتا. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے، اگر تمہارا میرا بھائی شہید ہوتا تو میں کبھی اس کے لیے مرثیہ نہ کہتا، میرا بھائی تو قتل ہوا ہے، میں تو اس لیے مرثیہ کہتا ہوں، آپ کا بھائی تو شہید ہوا ہے، اس لیے میں کبھی بھی جو ہے وہ آپ سے نہ تعزیت کرتا نہ مرثیہ۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ جتنی اچھی تعزیت اس شخص نے کی ہے مجھ سے، ایسی تعزیت کسی نے نہیں کی۔ کیا پتا چلا کہ شہادت تو ایک درجہ ہے جس پر ایک شخص فائز ہوتا ہے، اس کا غم منانا کیا، اس پر رونا کیا، گریبان پھاڑنا کیا، ماتم کرنا کیا، اپنے بالوں کو نوچنا کیا، شہادت تو بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالی جس کو عطا فرما دے یہ تو خوشی کا مقام، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرما دیا کہ تم اپنے مقتولوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاؤن بلاک اللہ تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے بعد رزق بھی حاصل کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ملتا ہے ان کو، اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں مردہ کہنے سے منع کیا ہے، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی حیات حاصل ہو گئی۔ اس لیے ہمارے لیے شہادت جو ہے وہ بڑی مرتبے کی چیز، بڑے فخر کی چیز، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ موت اللہ کے راستے میں ہوئی ہو، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوئی ہو، یعنی لسانی تعصب اور فرقہ واریت اس قسم کی چیزوں میں کسی کا موت کا ہونا یہ شہادت نہیں ہے۔ آج تو ہر آدمی شہید بنا ہوا ہے، اس لیے یہ وہ شہادت مراد ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو یقیناً صحابہ کرام، ہمارا اسلام کا جو جہاد کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اعلائے کلمت اللہ ہے، زمین کو حاصل کرنا مقصد ہی نہیں، حکومت کو بڑھانا مقصد ہی نہیں۔ تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہمیشہ یہ آرزو رکھا کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألوکا شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور وفات جو ہے وہ بلد رسول میں جو ہے مجھے موت عطا فرما۔ اللہ تعالی نے ان کی دونوں خواہشیں بھی پوری فرمائی کہ ان کو شہادت بھی عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو اس پارسی غلام نے، مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام تھا، اس نے لولو فیروز جس کا نام تھا، اب لولو کنیت تھی اس کی، فیروز نام تھا، اس نے خنجر سے وار کر کے آپ کو 6 کاری وار لگائے، جن میں سے ایک وار ایسا تھا کہ جو آر پار ہو گیا تھا اور جس سے آپ جو کچھ کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، اس لیے آپ کا زخم جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکا، اور بالآخر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو بڑے بڑے اجل صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اور آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کی زندہ ہونے کی علامت یہ کہ آج بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق کو ہی پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ان کی یہ تمنائیں بھی دنیا میں پوری فرما دی۔ تو ان کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسی شاعر نے میرے بھائی کی شہادت پر تعزیت کی ہے، ایسی تعزیت کسی اور نے نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شہادت تو خوشی کا موقع ہے، نہ کہ غم کا۔ ہمارے یہاں محرم الحرام کے مہینے کو بہت ہی غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کو رونا پیٹنا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ البتہ انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ان اعمال کی پیروی کرو، انہوں نے اگر کسی ظالم و جابر کا ساتھ نہیں دیا تو آپ بھی وہ عمل اختیار کریں، مطلب جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا یہاں تک کہ اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کا کلمہ بلند کریں، اب چاہے اس پر ہماری کوئی جان لیتا ہے تو لے لے۔ تو اصل جو چیز سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی ہجری کی جو ابتدا ہے وہ ایک عمل سے ہوئی ہے، کسی کے یوم ولادت یا یوم شہادت سے نہیں ہوئی، ورنہ تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق زیادہ تھے کہ سنے اسلامی کی جو ابتدا ہے وہ آپ کی ولادت سے ہوتی جس کو سن میلادی کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، سن ہجری سے ہوئی، اس لیے کہ ہجرت ایک عمل ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، وطن کو چھوڑ دینا، یہ سارا کا سارا ایک بھرپور عمل ہے کہ دین اسلام کی خاطر آپ گھر بار بھی چھوڑ سکتے ہیں، وطن بھی چھوڑ سکتے ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عمل فرض ہو، چونکہ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی۔ اس لیے ہجرت سے اس سن کی ابتدا ہوئی، اور آج جو ہم 1434 میں داخل ہوئے ہیں تو یہ اسلامی ہجری کا 1434 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک تو ہمیں اس کو بھی سنت کو جاری کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے خطوط میں اور دیگر مواقع پر اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، شمسی تاریخ بھی چاہے یاد رکھیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن پہلے اسلامی تاریخ لکھیں، اس کے بعد لکھیں مطابق فلاں تاریخ، یعنی پہلے اسلامی تاریخ ہو، مثلا یکم محرم الحرام مطابق 16 نومبر، اس طرح سے تاریخ کو لکھے تاکہ وہ تاریخ بھی یاد رہے اور یہ بھی تاریخ یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اس سال کو، اس اسلامی سال کو اے اللہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے، برکت کا ذریعہ بنا دے، راحت اور عافیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو خوشیاں عطا فرمائیے، غلبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ کفار، یہود و نصارہ کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر، اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نافرمانیوں سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت دارے نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔